السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. گزشتہ ماہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہونے والے پی آئی اے طیارے کے حادثے کی عبوری تحقیقاتی رپورٹ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے, جس میں حادثے کا ذمہ دار پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو قرار دیا گیا ہے. بدھ کو قومی اسمبلی میں طیارہ حادثے کی عبوری رپورٹ پیش کرتے ہوئے وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا کہ پائلٹس نے دوران پرواز کسی تکنیکی خرابی کی شکایت نہیں کی. غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ جہاز نے کراچی ایئرپورٹ کے لیے جب اپروچ بنائی تو رن وے سے 10 نوٹیکل میل دور طیارے کی بلندی مقررہ 2500 فٹ سے کہیں زیادہ 7200 فٹ تھی. اے ٹی سی نے کیبن کریو کو آگاہ کیا کہ وہ اپنی بلندی کم کرنے کے لیے دوبارہ لینڈنگ اپروچ بنائے, لیکن پائلٹ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ مینیج کر لیں گے. وزیر ہوابازی نے کہا کہ لاہور سے لے کر کراچی تک کے سفر میں پائلٹس کرونا وبا سے متعلق گفتگو کرتے رہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا فوکس نہیں تھا, کیونکہ ان کے خاندان کے افراد بھی کرونا وبا سے متاثر تھے. غلام سرور خان نے کہا کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر بھی اپنی ہدایات پر عمل کرانے میں مکمل طور پر ناکام رہا. غلام سرور خان نے کہا کہ یہ عبوری رپورٹ ہے, البتہ تفصیلی تحقیقاتی رپورٹ آنے میں 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے. سیکرٹری جنرل پاکستان پائلٹس ایسوسی ایشن پالپا عمران ناریجو نے عبوری رپورٹ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مکمل رپورٹ نہیں ہے, اس میں کئی خامیاں ہیں. مقامی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں پائلٹس خودکش مشن پر نہیں نکلے تھے, وہ بھی انسان تھے اور انہیں بھی اپنی جان عزیز تھی. عمران ناریجو نے کہا کہ اس لیے ہم مطالبہ کرتے تھے کہ تحقیقاتی بورڈ میں مزید لوگ شامل ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی رپورٹ میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے نئی دہلی کی طرف سے اسلام آباد پر عائد کیے جانے والے الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے. اس معاملے پر بھارتی الزامات کے بارے میں منگل کی شام گئے ایک بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ الزامات بھارت کی طرف سے نئی دہلی میں تعینات پاکستان کے سفارتی عملے کی تعداد میں 50% کمی کرنے کا ایک بہانہ ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو پاکستانی دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور انہیں بھارت کی طرف سے پاکستان پر عائد کیے جانے والے الزامات کو مسترد کیے جانے کے بارے میں آگاہ کیا گیا. پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو بتایا گیا کہ پاکستان نے نئی دہلی کے فیصلے کے جواب میں اسلام آباد میں تعینات بھارتی سفارتی عملے کی تعداد میں 50% کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بعد ازاں پاکستان کے دفتر خارجہ نے نئی دہلی کی طرف سے اسلام آباد پر عائد کیے جانے والے الزامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں بھارت کی طرف سے نئی دہلی میں تعینات پاکستان کے سفارتی عملے کی تعداد میں 50% کمی کرنے کا بہانہ قرار دیا. دفتر خارجہ نے کہا کہ نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے عہدیداروں کے خلاف سفارتی آداب کی خلاف ورزی کے بھارتی الزامات کو پوری طرح مسترد کیا جاتا ہے. جنتا پارٹی کی حکومت کی غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں کے بارے میں آگاہ کرتا رہا ہے, جو علاقائی امن و سلامتی کو خطرے سے دوچار کر رہی ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کی طرف سے سفارتی تعلقات کو نمایاں طور پر محدود کرنے کا تازہ اقدام اس بات کا عندیہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے دو حریف جوہری ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کم ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کر رہی ہے. ان کے بقول یہ خدشہ ہے کہ یہ تناؤ بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی نئے تنازع کا سبب بن سکتا ہے. اسی حوالے سے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر بھارت کو متنبہ کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحانہ کاروائی سے باز رہے. ان کا کہنا تھا کہ ایسی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا. بھارت کے دارالحکومت دہلی میں دہلی ہائی کورٹ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طالبہ 27 سالہ سفور ازرگر کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے. سفور ازرگر 4 ماہ کے حمل سے ہیں. درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ انہیں سفور ازرگر کو انسانی بنیادوں پر رہا کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اس سے قبل دہلی پولیس نے کہا تھا کہ تہاڑ جیل میں گزشتہ 10 برس میں 39 ولادتیں ہوئی ہیں, جبکہ سفور ازرگر کا حمل سے ہونا ان کو ضمانت دینے کی بنیاد نہیں بن سکتا. سفور ازرگر جامعہ ملیہ اسلامیہ کوآرڈینیشن کمیٹی کی رکن ہیں. وہ شہریت ترمیمی قانون سی اے اے کے خلاف خبریں ختم ہوئیں.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वाशिंगटन से मैं हूं असद हसन। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे तहरीक इंसाफ के अपने वजीर की तरफ से अंदरूनी इख्तलाफात के गुड गवर्नेंस की राह में आड़े आने के बयान के बाद इमरान हुकूमत पर तनकीद में इजाफा। अगले सेगमेंट में बात होगी पाकिस्तान की फौज की सिविलियन मामलात में अमलदारी ज्यादा क्यों है। रुकन कौमी असम्बली व्यास पीरजादा के पार्लियामेंट के अंदर बयान के पस मंजर में सैनेटर जनरल अब्दुल क्यूम और साबिक सैनेटर सैयद जफर अली शाह से गुफ्तगू होगी। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा, रूस की मेज़बानी में वज़राए ख़ारजा का वर्चुअल इजलास, इस मामले पर रूस के किरदार पर नफीसा उदभाई की नईमा बासु और प्रोफेसर फैजान हक से गुफ्तगू। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में कमर अब्बास जाफरी बात कर रही हैं तजियाकारों हुसैन यासा और अकील यूसुफजई से और मौजू है अफगानिस्तान में अमन अमल किस समझ जा रहा है। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम पाकिस्तान के अंदर ताज़ा तरीन कुछ डेवलपमेंट्स हैं, सूरत हाल है जिसका ताल्लुक सियासत से भी है, जिसका ताल्लुक नज़म व ज़ब्त एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, गवर्नेंस से भी है और जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के दो बड़े इदारों यानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट उसके फंक्शन से है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की फ़ौज उसके ऑपरेशंस के ऊपर भी है। सो इसके बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जनरल अब्दुल क्यूम साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक, और सैयद जफर अली शाह साहब मुमताज़ कानूनदान हैं, सैनेटर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के साथ उनकी करेंटली वाबस्तगी है। दोनों बहुत अपराइट पर्सनालिटीज़ हैं और वो अक्सर अवकात अपने कहना चाहिए कि जो माफ़ ज़मीर है उसकी वो बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं, एनालिसिस उनका बहुत फेयर है, इसलिए हमने उनको ज़हमत दी। और जिन डेवलपमेंट्स पर हम बात करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो इस वक्त जो सिटिंग मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उनका वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ इंटरव्यू था जो इस वक्त जिसकी बाज़गश्त पाकिस्तान के अंदर मीडिया में सुनाई दे रही है, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बात कर रहे हैं लोग, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट इसको एनालाइज कर रहे हैं। और एक जुमले में अगर ये कहूँ कि फवाद चौधरी साहब का कहना ये था कि जो पार्टी के अंदर की लड़ाइयाँ हैं उसने नुकसान पहुँचाया है और जो वादे थे, जो एक तरह से डिलीवर करना था वो नहीं हो पाया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने 6 महीने अपने वज़रा को दिए हैं, 5.5 महीने, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मामला दूसरी तरफ से ले जाएंगे। ये दूसरी तरफ से क्या मुराद है? फिर हमने ये देखा है कि एक अरसे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर तजियाकार इन हाउस तब्दीलियों की बातें कर रहे हैं। ये तो आ गया पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का मामला। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के अंदर ही रियाज हुसैन पीरजादा साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज़ से है, उन्होंने शिकवा किया है और खुल के किया है पार्लियामेंट के अंदर, और उनका कहना यह था कि बहावलपुर के अंदर बिलखसूस जो ज़मीनें हैं ज़िम्मेदारों की, उनके ऊपर कब्ज़े हो रहे हैं, अगर बोलें तो मरते हैं, ना बात करें तो मरते हैं, और उनके लफ्ज़ों में वहाँ पर मकामी लोगों की हैसियत ऐसे ही है जैसे कभी अमरीका में रेड इंडियंस की हुआ करती थी। सो ये भी काफ़ी एक कहना चाहिए कि ऐसी तनकीद है जिसके बाद वो वसीरीन ये कहते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध के बाद पंजाब के इस इलाके से इस तरह की तनकीद का आना कोई अच्छा शगुन नहीं है। दोनों अपने पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम इस सिचुएशन पर उनकी राय लेते हैं कि ये हालात इस कदर क्यों गंभीर हो रहे हैं, करोना, मईशत, बहुत सारे मसाइल में लोग ऑलरेडी घिरे थे, अनकम्फर्ट और डिसकम्फर्ट उनका इन दोनों इदारों के रेफरेंस में बढ़ रहा है, एक इदारा डिसफंक्शनल है, दूसरे इदारे के बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रोएक्टिव बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है। बहुत शुक्रिया जनरल अब्दुल क्यूम साहब, सैयद जफर अली शाह साहब आपके भी हम ममनून हैं। जनरल साहब, पहले तो ज़रा हम पार्लियामेंट और उसके फंक्शंस की बात कर लें, क्या वाक़ता जो गवर्नेंस है या जो हुकूमत है वो बिल्कुल गैर फ़ाल हो चुकी है और इन हाउस तब्दीली की जो बातें हैं उसके अंदर कोई जान नजर आती है आपको?
देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर हम टर्म कंप्लीट किए बगैर हुकूमतें बदलेंगे या इन हाउस तब्दीलियां होंगी तो वो दैट स्पीक्स कि हम नाकाम हैं, और अल्लाह करे कि हमारी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो और हुकूमतें अपना टाइम पूरा करें। ये तो मुल्क के मफाद में है, मैं पार्टियों की सोच से कतर नजर कर रहा हूँ, मेरे ख्याल हर मुल्क पाकिस्तानी की समझेगा। لیکن دیکھیں پھر بھی حکومت کی کارکردگی پہ بات آتی ہے کہ آپ کیا مشن لے کے آئے تھے, آپ کا مینیفیسٹو کیا تھا, مینیفیسٹو سے پہلے آپ کیا کہتے رہے, آپ نے کیا وعدے کیے لوگوں کو گھر دینے کے یا امپلائمنٹ دینے کے یا مطلب ہے آپ کی اکانومی کو بہتر کرنے کے, پراسپیرٹی کے. اس کے اوپر ابھی فواد چودھری نے جو کچھ کہا, میرے تو خیال میں وہ اپنے طور پہ جو کچھ کہا ٹھیک ہے کہ اندر رفت ہوتی ہے اور یہ رفت تو ہر پارٹی کے اندر ہوتی رہتی رہی ہے جی, اس میں کوئی, لیکن میرا خیال میں کہ ان کا یہ ٹی وی کے اوپر جا کے کہنا یا اپنی پارٹی کے پیرامیٹر سے باہر نکل کے کہنا جو ہے یہ بالکل موضوع نہیں ہے. یا تو بندہ ریزائن کر کے پیچھے ہو جائے اور پھر وہ بات کرے تو وہ بات, آپ اگر کیبنٹ منسٹر ہیں تو یو آر پارٹ آف دی ٹیم اور اس ٹیم کے مطابق یہ چیزیں جو ہے. اچھا اس کا یہ ہے نا کہ ایک تو پارٹی کے اندر بھی ایک بات ہے لیکن باہر پاکستان میں عوام کا مورال بھی افیکٹ ہوتا ہے. کچھ پبلک تو ایسی ہے جو تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور وہ آگے آئے اور باقی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر تو ایک ہی ہے نا جو پورے پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, اور اگر حکومت غیر فعال ہوگی اور آپس کے اندر ان کی اس طرح چپکلش ہوگی تو پھر ہم آگے کیسے چل سکیں گے. اگر ماضی کی حکومت ایسی کرتے رہی ہے تو کیا اس حکومت کو بھی ایسے کرنا چاہیے؟ تو میرے خیال میں اس لحاظ سے یہ ایک بڑی ڈسکریجنگ بات ہے. اور آنےسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گورننس کے ایشوز واقعی گمبھیر ہیں اور یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ایک کرائسس آف لیڈرشپ رہتے ہیں پاکستان کے اندر. وہ بڑا اچھا شعر ہے کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوانہ تھے. بہت سی قومیں جو ہمارے بعد آزاد ہوئی وہ آگے نکل گئی, ہم اپنی ذاتیات کے اوپر چلے گئے. سیاسی مخاصمت جو ہے, ظفر علی شاہ صاحب جیسے ایک رینوم پالیٹیشن جن سے ہم نے بہت سیکھا ہے اور یہ ہماری پارٹی کے بھی روئے رمان تھے, ان کو اپنا تجربہ ہے پارلیمنٹ کا. اور یہ میری بات سے اگری کریں گے کہ ہمارا وہ نہ پارلیمنٹیرین کا وہ سٹینڈرڈ رہا ہے اور نہ وہ نامز رہے ہیں جو کہ ہم دیکھتے تھے کہ آپ کا وزندار بات ہوتی تھی پالیٹیشن کی اور جو پارٹی کے اندر ایک بہت سے آپ اپنے اختلافات کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پھر جو پارٹی کا ایک حکم ہوگا اس کے اوپر لوگ جو تھے اس پالیسی پہ چلتے تھے. تو ساری پارٹیاں اس کا شکار نہیں ہیں, یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. دوسرا آپ نے پیرزادہ صاحب کی بات کی, اس کا بھی
میں اسی طرف آتا ہوں. وہ اس دوسرے سیگمنٹ میں آئی مین کہ اس کا دوسرا پورشن ہوگا. جی سید ظفر علی شاہ صاحب, جنرل عبدالقیوم صاحب نے ایک بڑا آنےسٹ اپنا اور فیئر انالیسس دیا ہے. آپ بتائیے گا, واقعتاً حکومت غیر فعال ہے, اس کی وجہ سے باقی فورسز کا کردار بڑھ رہا ہے اور جو انکمفرٹ ہے, بے چینی ہے لوگوں میں, وہ بڑھ رہی ہے. فیئر انالیسس کیا ہے؟ فواد چودھری نے محض ایک بات کر دی ہے یا زمینی حقائق یہی اسی جانب اشارہ کرتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال بھی بڑا کمپریہنسو تھا اور اس کا جواب میں سمجھتا ہوں جنرل صاحب نے بھی بڑا کمپریہنسو جواب دیا ہے. آلموسٹ انہوں نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے پاکستان کی پالیٹکس کا, پاکستان کی پارلیمانی نظام کا, پاکستان کی گڈ گورننس بیڈ گورننس کا. وہ ایک بڑا ہی کمپریہنسو جواب ہے اور آلموسٹ میں اس کی تائید کرتا ہوں. سوال یہ ہے جی کہ چونکہ ہمارا ملک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, یعنی یہ وہ ڈیولپ کنٹری نہیں ہوگا. ابھی آپ نے مشن کا بھی ذکر کر رہے تھے, 7 کروڑ کا ذکر کر رہے تھے, اور اوپر سے یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ اولے پڑے,
سر مڑاتے ہی اولے پڑے, سر مڑاتے
تو موجودہ گورنمنٹ کو, گورنمنٹ میں آتے ہوئے ابھی وہ پوری سنبھل ہی نہ پائی تھی عمران خان صاحب کا یا ان کی قیادت میں ایک نئی کیبنٹ کے آنے کا یا نئی حکومت کے آنے کا, اور اوپر سے کرونا جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے وہ بھی ہے, اور کرونا کی جو وار ہے وہ لوگ تو برداشت کر گئے ہیں, مجھے طور پر بہت بہت بک ہے. دیکھیں ہمارا ملک تو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے اور مختلف امدادوں پہ اور آئی ایم ایف کی امداد پہ چلنے والا ہے, تو اس لیے وہ اس کے اثرات بھی ہیں. اب آپ نے کہا کہ جی کہ اس پاکستان میں جو گورننس ہے اس میں جو پہلو ہے بدقسمتی کا کہ جناب عمران خان صاحب کی کیبنٹ جو ہے وہ ایک یہ عجیب اتفاق ہے, یعنی یہ عجیب اتفاق ہے کہ مختلف جماعتوں کے وہ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی قیادت میں آئے ہیں. اب وہ مزاج جو انسان کا مزاج سالوں سے چلا آ رہا ہو تو اتنا جلدی وہ چینج نہیں ہوتا. آپ نے جو وفاق صاحب کی بات کی, ینگ آدمی ہے وہ بھی, اور وکیل اور وکیلوں کی عادت ہوتی ہے سب تھوڑا وہ کپی کپی بات میں کیا مطلب ہے, جو ان کو بات کرنی چاہیے پارٹی کے اندر وہ بات بات پارٹی کے باہر بھی کر جاتے ہیں. مطلب ہم نے بھی غلطیاں ہوئی ہیں یہ تو, اس لیے یہ باقی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے
دیکھیں شاہ صاحب, اگر بات ہو نا کورونا کی, معیشت کی یا لوگوں کی وجہ سے نقصان کی, وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنل فائٹس اس کی وجہ سے وہ فوکس ہی ٹھیک نہیں رہتا. اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے زیادہ اس وقت بیوروکریسی پاورفل ہو گئی ہے, سیاستدانوں کے پاس کچھ نہیں رہا, حکومت کی گرپ کمزور ہے. سو اس بارے میں آپ کی اوپینین کیا ہے, اگر ہم گورننس پہ آ جائیں تو, اگر معیشت کو گنجائش بھی دے دیں حکومت کو تو؟
جی جی, وہ گنجائش پاور دینی پڑے گی کیونکہ ایک بڑا ایک جنون صاحب وہ ایکسکیوز ہے پاکستان کی بیوروکریسی جی. اسد صاحب وہ ہر وقت چاہے یہاں پر ملٹری رول ہوا ہے یا یہاں پر ڈیموکریٹک رول ہوا ہے, پارلیمانی نظام ہوا ہے, تو یہاں پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ ایک بڑا مضبوط ایک کلک ہے, وہ بہت ہی بڑا مضبوط کلک ہے. یہاں پر جناب الفقار علی بھٹو صاحب مرحوم جیسے ذہین بھی پرائم منسٹر آئے اور شروع میں بڑا انہوں نے لیا, مختلف چیزوں پہ انسٹانس لیے, لیکن بیرو ایک ٹائم آیا کہ وہ بیوروکریسی کے ہاتھوں وہ بھی مار کھا گئے. اسی طرح اور جو گھومتے بارش نہ مضبوط گھومتے وہ بھی پاکستان کی بیوروکریسی میں سمجھتا ہوں کہ بہت نہ صرف بہت مضبوط ہے بلکہ اس کا جو ہے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایک عین اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی میں تو پھر اندرونی طور پر آپس میں مختلف خیال لوگ ہوتے ہیں, ان کا مختلف نیشنل ایشو پر مختلف ان کا نظریہ ہوتا ہے, لیکن بیوروکریسی جو ہے یہ تو بالکل بڑی مضبوط پولیٹیکل
پارٹی, اس میں شاہ صاحب کوئی شک نہیں ہے. لیکن آف کورس جو ہے جب پولیٹیشین یا جو منتظم آتا ہے یہ پوری ریسپانسبلٹی اس کی ہے کہ ڈرائیونگ فورس وہ ہیں اور ان کو لے کے جانا ہے. سینیٹر عبدالقیوم سے, جنرل عبدالقیوم صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ جب فواد چودھری صاحب کی وہ کال ہی 6 مہینے پرائم منسٹر نے دیے ہیں اور اس کے بعد حالات دوسری طرف جائیں گے, تو ان 6 مہینوں میں حالات سدھرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو یا دوسری طرف جا رہے ہیں, اور دوسری طرف سے مراد کیا ہے؟
دیکھیں انفارچونیٹلی پرائم منسٹر صاحب کو بھی کوئی نہ تجربہ ہے گورننس کا, نہ وہ ان کا مائنڈ ہے پولیٹیکل, اور انہوں نے بھی دیکھیں نا ایک حکومت میں آ گئے, انہوں نے بھی ایڈز کے بریفنگ پہ جانا ہے اور بیوروکریسی نے جو بریف کیا اس پہ جانا ہے, تو اس طرح کام چلتا نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ٹاپ لیڈر میٹرز, وہ جو ہوتا ہے نا ویژن اور ڈائریکشن, وہ ساروں کی سن کے تو کئی دفعہ وہ کرنٹ کے اپوزٹ بھی تیرتا ہے, چونکہ ایک ڈیسیژن پاپولر نہیں ہوتا تو پھر بھی وہ لیتا ہے چونکہ وہ سمجھتا ہے ان دی لانگ رن ملک کے یہ مفاد میں ہے. انفارچونیٹلی بہت سے یو ٹرن لیے عمران خان صاحب نے, آپ نے پتا ہے نا ہر چیز پہ کسی نے کہہ دیا یہ ٹیم اچھی ہے, انہوں نے ایک اکنامکس کی ٹیم لگائی فائنانس کی, وہ اسد عمر وغیرہ سب نے کہا کہ سر یہ نہیں ڈلیور کر سکیں گے, آپ کے پاس یہ ایک اسپیشلائز سبجیکٹ ہے, ریناؤنڈ اکانومسٹ لائیں یا آپ اپنے لوگ, وہ نہیں لگ سکے. پھر وہ چینج ہوا, پھر وہ شبر زیادی صاحب کو لائے وہ نکل گیا. آپ دیکھ لیں صوبوں کے اندر 5-5 IGs بدل گئے ہیں, 5-5 سیکٹری بدل گئے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بہت سی ان کے اوپر الزامات ہیں, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے الزامات ہمارے اوپر بھی ہیں ایز پولیٹیشن. اگر میری پارٹی آتی ہے اور میں بیوروکریسی میں ایک اپنی پارٹی بنا لیتا ہوں اور ان کے ملی بھگت سے میں بہت سے غلط کام کرتا ہوں اور ان کو نوازتا ہوں اور وہ بالکل, تو پھر یہ بیوروکریسی بھی تقسیم ہو جاتی ہے. یعنی ہم نے تو قسم یہ کھائی ہوتی ہے نا کہ ہم ریاست کے سرونٹ ہیں
بالکل,
اور صحیح ایڈوائز کریں گے اور آگے چلیں گے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے بیوروکریسی کو, جیسے ہم نے انسٹیٹیوشن کو پولیٹیسائز کیا نا, اسٹیل مل ہوگی, پی آئی اے ہوگی, ہر یونین کے پیچھے ایک نہ ایک پارٹی ہوگی, اسی طرح ہم نے بیوروکریسی کو پولیٹیسائز کیا. ابھی یہ پارٹی آئی ہے تو اس کا یہ گروپ بیوروکریسی کا ہوگا.
ٹھیک ہے, میں جنرل صاحب قطع کلامی کی معافی, آپ نے چونکہ اسٹیل مل کا ریفرنس دیا ہے تو میں ایک سوال یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں, جب آپ نے حلف لیا ہوتا ہے نا کہ آپ ریاست کے ساتھ وفادار ہیں تو پھر سیاسی وفاداریاں بھی میٹر نہیں کرتی اور ذاتی پسند ناپسند بھی. تو جو ایک شخص ہے جس کا نام جنرل عبد القیوم ہے اور اس نے ایک خسارے میں جانے والی مل کو پروفٹ میں لا کے کھڑا کیا, وہ پچھلی گورنمنٹ کا بھی حصہ تھے, ظاہر ہے اس وقت وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. اگر کوئی اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا تو کہتے ہیں جی پارٹی جو بھی ہے پچھلی گورنمنٹ, آپ کہتے ہیں ہمارا بندہ, اس کو یہ ذمہ داری دیں اور وہ اس کو اٹھا دیں. حتیٰ کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جنرل صاحب آپ بھلے نواز لیگ سے ہیں لیکن میری یہ درخواست قبول کریں, یہ رن کر کے دکھائیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہیں آپ. جی ہاں,
دیکھیں میں ہر لحاظ سے ریڈی تھا, یہ کوئی بات نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیل مل جو ہے نا, مثلاً ادھر بھی جا کے جب میں نے کام کیا تو میں نے یہ دیکھا, مجھے لوگوں نے کہا اس میں بڑے کرپٹ لوگ ہیں, وہ خراب ہے وہ, کیونکہ وہاں ایک ادارے کے اندر پارٹیاں ہوتی ہیں نا, کسی کو یہ سر وہ پچھلے کا پٹھو نے, یہ فلانے چیئرمین کا یہ تھا. میں نے کہا نو, آئی ول ناٹ گو بائی واٹ یو آر ٹیلنگ می. میں سب کا کام دیکھوں گا اور جو کام ٹھیک کرے گا میں کچھ ایڈوائز کروں گا اور ان کو چلا کے میں نے آگے چلایا. اچھا ابھی دیکھیں وہاں یہ ایک ٹف جاب ہے, میں میری ابھی عمر 74 ہوگی, وہاں جو اس کی ٹاپ فرنس پہ چڑھنے کی سیڑھیاں ہیں وہ 72 ہیں. تو مجھے اگر کہا بھی جاتا, بلکہ کہا گیا بھی تھا نواز شریف صاحب کے ٹائم میں, تو میں نے ان کو کہا کہ سر آپ میرٹ کے اوپر چنے ایک پینل اور اس میں سے ایک بندے کو بھیجے اور اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھیں تو وہ ڈیلیور کرے گا. لیکن اس وقت نواز شریف صاحب کا یہ ویو تھا کہ اگر ہم اس کو کھڑا کر بھی لیتے ہیں دوبارہ, سرتاج عزیز صاحب نے بھی میرے ساتھ بات کی تھی, تو اگلی ایک حکومت آئے گی پھر اس کو پولیٹیسائز کر کے کھا پی جائے گی. آپ تو خزانے میں 10 ارب روپیہ چھوڑ کے گئے تھے, آپ تو کوئی 12 بلین کا را مٹیریل چھوڑ کے گئے تھے, 22 ارب یہ تھا اور ایک ریپوٹیشن تھی اور پورا ادارہ تھا, تو بعد میں اس کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس کو ہم پرائیویٹائز کریں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اس کے اوپر تحریک انصاف کھڑی ہوگی.
میں سمجھ گیا, انہوں نے مخالفت کی اور آپ خود کرنے جا رہے ہیں. بیسیکلی اسٹیل مل ایشو نہیں, میرا مسئلہ گورننس کا تھا کہ گورننس میں اگر آپ کے پاس لوگ ہیں ایون پارلیمنٹ کے اندر ہیں, بھلے دوسری پارٹیوں سے بھی ہوں اور خاص طور پہ کچھ عہدوں کے لیے, آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ ادھر آئے اس کو ہمیں مینیج کر کے دیں. اب بنیادی اسی سوال کی طرف آتے ہیں, بلکہ یہی سوال پہلے میں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب سے پوچھ لوں پھر میں آتا ہوں کہ جو ہمارا دوسرا زاویہ تھا. تو شاہ صاحب اب کیا لگتا ہے, سنبھل پائے گی گورنمنٹ ان جرس کے بعد؟ کیونکہ اپوزیشن تو یہ بھی کہتی ہے کہ کرونا جہاں مشکلات کا سبب بنائیں وہاں آسانیوں کا بھی, کیونکہ انٹرنیشنل لونز جو ہیں وہ ریسکیجول ہوئے ہیں, کچھ ڈونیشنز آئی ہیں, کچھ امداد بھی مل رہی ہے اور اسی طرح کچھ پروڈکشن بہتر ہوئی ہے کیونکہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے کئی چیزوں میں اور پاکستان کی ایکسپورٹس بہتر ہوئی ہیں. سو اب بہرحال پولیٹیکلی جیسے پھر فواد چودھری صاحب کا ریفرنس ہے, ایک جملہ ان کا بڑا اچھا تھا کہ گورننس اور سیاست دونوں میں توازن رکھنا پڑتا ہے اور وہ توازن انفارچونیٹلی نہیں ہے. آپ کو 6 مہینوں میں توازن آتا نظر آتا ہے یا بات دوسری طرف ہی جائے گی؟
نہیں توازن رہے گا. دیکھیں جی جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہیں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ یعنی جس طرح ڈسپلن جنرل صاحب کا ڈسپلن ہے وہ پولیٹیکل پارٹی میں تو نہیں ہو سکتا, لیکن پولیٹیکل پارٹی کا تو یہی ہے کہ ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے, لوگوں کے مختلف اپنے خیالات ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو پبلک نہیں کرنا چاہیے, آپس کی لڑائی اندر کمرے کی بات سڑک پہ یا چاندنی چوک میں نہیں لے جانی چاہیے, وہ اندر ہی جانی چاہیے, لیکن پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اس پر قابو پا لیتے ہیں. ابھی آپ نے بھی کہا تھا اور یہاں پر بھی بڑی بات چل رہی ہے کہ جس دن یہ بات ہوگی, اسی لیے تو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے
एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो अपना रखा हुआ है और वो बोथ साइड पे है, यानी जहां पर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गुंजाइश मौजूद है आइन में, वहीं पर सबसे बड़ी गुंजाइश प्राइम मिनिस्टर के लीडर ऑफ द हाउस के पास है कि वो फौरन जब चाहे जिस वक्त चाहे रात के 12 बजे भी खबरी तोड़ सकता है। इसलिए एक मैं समझता हूँ कि कुछ जो ऐसे लोग जिनकी ख्वाहिशें होती हैं बेशुमार किस्म की, तो हर ख्वाहिश में दम निकल रही है इन हाउस की।
बिल्कुल, और दूसरा इसमें एक पॉइंट ऑफ कोर्स ये भी है कि अगर इन हाउस चेंज है तो ये कि बंदा है इमरान खान जिसके पास अगर ये गवर्नेंस के इश्यूज हो सकते हैं, तनकीद हो सकते हैं, लेकिन जिसके पास एक पॉलिटिकल मैंडेट है या लोग पसंद करते हैं तो उसी की पार्टी में कोई और बंदा कैसे आगे आके लीड कर सकता है उसको सैक करके।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे गवर्नेंस के इशू के ऊपर। हमने बात की लेकिन गवर्नेंस में हमारे दोनों पैनलिस्ट का ये ख्याल है कि ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा किरदार होता है और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो चीज़ें बैलेंस नहीं रख पाती हैं। सो क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी है या इसके अंदर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी कोई किरदार होता है या उनका ज़रूरत से बढ़ता हुआ किरदार सिविलियन हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करता है? गुज़श्ता रोज़ रियाज हुसैन पीरज़ादा मुस्लिम लीग नवाज़ के MNA हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने असम्बली में काफ़ी तकलीफ़ और दुख का इजहार किया और बड़े बबांगे दोहल का है कि हम अपने ही इलाकों के अंदर बिल्कुल रेड इंडियंस की तरह हो गए हैं, बात करें तो मरते हैं, खामोश रहें तो भी मरते हैं। और उन्होंने बाकी मिलिट्री के बिजनेसेस के ऊपर भी सवाल उठाए हैं मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर और ज़मीनों पर कब्ज़ों की भी बात की है। और ऑफ कोर्स अगर हम बाकी क्रिटिक्स को सुनें तो वहाँ पे ये भी सुनने में आता है कि जो फौज का अमल दखल है वो बढ़ रहा है। गुज़श्ता दिनों एक वीडियो लीक हुई शमसान बुखारी साहब की, जो कि मिनिस्टर इस वक्त पंजाब के रुकन सूबाई असम्बली हैं, एक बंदे की डेड बॉडीज निकालने के लिए वो डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि ये हस्पताल किस फौजी अफसर के अंडर आता है। सो ये चीज़ें बिल्कुल रैकेट का हिस्सा हैं। जनरल अब्दुल क्यूम साहब, ये चीज़ कितनी तकलीफ दे हो रही है और फौज का किरदार वाकईतन बढ़ रहा है, बैलेंस है, ज़रूरत से बढ़ रहा है, आपका एनालिसिस?
देखिए, फौज का एक तो आइनी रोल है, उनको उस दायरे के अंदर रह के आइनी रोल अदा करना चाहिए और वो रिस्ट्रिक्टेड है पाकिस्तान की जो सलामती है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, और जब भी हुकूमत को जहां जरूरत पड़ती है वो अफवाज को कॉल करती है। और अफवाज अभी ये जो उस MBA की आप बात कर रहे हैं
शमसान बुखारी साहब,
शाह साहब की, बुखारी साहब की, वो इसलिए है कि हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत ने इन एड ऑफ सिविल पावर, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने फौज को इन एड ऑफ सिविल पावर बुलाया है और वो उनको सारा वो कर रहे हैं बिकॉज इनके अपने गवर्नेंस के सिस्टम्स वीक हैं, दैट इज द रीजन कि हम इस तरह की वो करते हैं। लेकिन मैं ये कहने के साथ साथ, क्योंकि मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी कोई 38 to 40 की सर्विस है, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमें भी अपनी हदूद बिल्कुल क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हम एक ओथ लेते हैं, हमारा वो काम है, लेकिन हमारी सफों में भी कुछ सारे फरिश्ते तो नहीं होते। और कई जगह के ऊपर जब जो वीक आप एरिया देखते हैं और वहां आप उसको ज्यादा आते हैं, और आपने देखा कि माजी के अंदर जो टेक ओवर हुए उनको सबको लोग कंडेम करते हैं कि जी ये टेक ओवर हमें पीछे लेके गए, आगे नहीं लेके गए। लेकिन साथ देखिए, दुख की बात ये है कि जब एक फौजी डिक्टेटर टेक ओवर करता जाता है ना, तो उसके टेक ओवर की स्याही सूखती नहीं है, तो हाईएस्ट कोर्ट जो है वो उसको रेगुलराइज कर देती है और टॉप क्लास वकील पाकिस्तान के जिनको जादूगर कहते हैं, जो अब्दुल हफीज पीरजादा साहब थे, वो शरीफुद्दीन पीरजादा साहब, वो साथ खड़े हो जाते हैं जस्टिफाई करके, और आधे तकरीबन से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां
उनके साथ आ जाती हैं
और वो करती हैं। तो ये तो वो दास्तान है जो गलत है, अल्लाह ताला करे हम इसको रिपीट ना करें। अभी जो मसाइल हैं वो जी जो जमीनों का पीरजादा साहब बात कर रहे हैं ना, देखिए हम लोग जो सोल्जर हैं और इनमें से जो सीनियर होते हैं, हम जब मैं लेफ्टिनेंट जनरल बना तो 6 लाख की फौज में 18 लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो मुझे 2 स्क्वेयर्स ऑफ लैंड ये जो रहीम यार खान से आगे जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब एक कंडेरा माइनर के पास
एक रेगिस्तान के दो रुपए जमीन मुझे कहा गया कि ये आपकी, आप इसको डेवलप करें, पानी का खाला बनाए, आप इसका ये करें। अच्छा, वो आप उसको कल्टीवेट करके उसको ठीक करके अपने तौर पे, और अभी तक मुझे पता नहीं 15 साल हो गए हैं, वो शायद एक मुरब्बा ठीक का हुआ है, दूसरा भी नहीं हुआ। तो ये जो तारिक पीरजादा साहब बात कर रहे हैं ना, ये भी थोड़ी सी एग्जेजरेट कर रहे हैं कि रेड आर्मी, हम जो रेड इंडियंस हैं, रेड इंडियंस हैं, उनका वो जगह बयान स्टुगार्ड, ऐसी बात नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम की खोख से अफवाज पाकिस्तान जन्म लेती है, ये हमारे ही बच्चे हैं, इनके कंधों पे बहुत रिस्पांसिबिलिटी है, ये आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। हमारी फौज दुनिया की चंद बेहतरीन अफवाज में से है, ये वाहिद फौज है जिसने टोटल टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल किया है। इसके अंदर यंगस्टर भी हैं, बड़े भी हैं, गलतियां भी होती होंगी। दूसरी ये जो अदारे है ना, मसलन फौजी फाउंडेशन है, सीमेंट का जो है, मैं कल ही पढ़ रहा था कि पता नहीं 22 बिलियन रुपीस तो टैक्स के अंदर एक ने दिया है और 10 बिलियन एक और ने दिया है। ये बड़े यानी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं और दे रजिस्टर्ड हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और ये लीडिंग कंपनीज हैं, और इसमें हमारे रिटायर्ड आर्मी के लोग और उससे ज्यादा सिविलियन लोग जो है वो चले हुए होते हैं और ये साथ साथ चीजें चल रही हैं। तो इनका कोई ताल्लुक हमारी कॉम्बैट फोर्स के साथ नहीं होता, तो वो जो हमारी फाइट है ना, कॉम्बैट पोटेंशियल, वो बिल्कुल सेट नहीं होता, और इनमें से कोई ये इनकम इनकी जेबों में नहीं जाती। ये वेलफेयर ट्रस्ट हो गया या ये चीजें होगी, तो ये शोदा उनकी फैमिलीज और उनको, तो मेरे ख्याल में पीरजादा साहब थोड़ा जज्बात में आके,
मैं सिर्फ उनका एक जुमला और कोट कर दूं, उन्होंने आज वीओए से बात की, उन्होंने ये कहा है कि मैंने फौज पे तनकीद नहीं की, मेरे हल्के के जो आवाम की तकलीफ थी वो मैंने आईनी फोरम तक पहुंचाई है। तो उन्होंने भी इसकी थोड़ी सी वजाहत की है।
जी
सैयद जफर अली शाह साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कुछ इदारे दुनिया भर में उनका रोल है, पैरेलल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे एक तरह से सिस्टम मैच्योर नहीं होता, लीडरशिप मैच्योर नहीं होती, तो वो जो कोलैबोरेशन होती है वो कन्फ्रंटेशन में तब्दील होती है, जो तआवुन होता है वो अदम तआवुन या समटाइम तसादम में बदल जाता है। ये वो मसला है या वाकईतन ज़रूरत से ज़्यादा है किसी इदारे का किरदार जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं?
ये बिल्कुल आपने कहा, आपके सवाल में जवाब भी मौजूद है। दरअसल ये भी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। सच्ची बात है कि मैं बतौर तालिबे इल्म के ये बरबला कहता हूँ कि हमारे मुल्क का, हालांकि बहुत सारे लोगों का, सियासतदानों का ये ख्याल है कि जब तक हमारे मुल्क की मैशत जो है वो ठीक नहीं होती, तब तक हमारा और दीगर सिस्टम जो है वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मेरा नुक्ता निगाह मुख्तलिफ है कि जब तक हमारे मुल्क का पोलिटिकल सिस्टम जो है वो मजबूत नहीं होता, तो हमारे मुल्क की मैशत भी और दीगर अदारे भी जो है वो उस तरह काम नहीं कर सकते। अब ये बदकिस्मती है, और अभी खुद जनरल साहब भी फरमा रहे थे और दुरुस्त फरमा रहे थे कि जब यहाँ पर मुदाखलत होती है किसी और अदारे की या आर्म फोर्सेस की या मार्शल लॉ लगता है या अदालतें जो है वो तजावज कर जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार से, तो फिर वो गुड गवर्नेंस कुछ भी नहीं रहती। वो जो असल मुल्क का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री निजाम है या सदारती निजाम है या कोई भी डेमोक्रेटिक निजाम है, वो फिर तहस नहस हो जाता है। और मैं तो बर्बाद ये कहा करता हूँ कि हमारे मुल्क का तो आज तक अभी तक जो निजाम है वो कुछ पेचीदा भी है, कुछ पोशीदा भी है और कुछ पोशीदा भी है। अब यहाँ पर इतनी बातें जब रह जाए तो वो ये कैसे निजाम चलेगा और सिस्टम चलेगा?
ठीक बिल्कुल।
तो ये बदकिस्मती हमारे हमें है हमारे पास मतलब, और उसका
जहाँ से शाह साहब मैंने बात शुरू की थी ना, मैं उसी के आखिरी सवाल की सूरत में आप दोनों के सामने रखना चाहता हूँ। शाह साहब, मैं अक्सर एक क्रिटिकल क्वेश्चन पाकिस्तान की यानी पार्टियों से हट के पॉलिटिकल लीडर से किया करता हूँ कि अगर ये मान भी लिया जाए कि फ़ौज का बहुत किरदार है, तो फ़ौज का दाखिला में होगा, खारजा में होगा, दिफा में होगा, दिफा तो जनरली उन्हीं की होती है, तो ये तालीम, सेहत, बल्दियात, निज़ाम इंसाफ, इसमें ही आप डिलीवर कर देते तो आप साबित कर देते कि आप बेहतर गवर्नेंस कर सकते हैं। अल्टीमेटली खारजा, दाखला वो भी आपके पास आ जाती, आप उनसे कह सकते हैं कि जनरल साहब वी कैन हैंडल इट, और लोगों की ताकत आपके साथ शामिल हो जाती। जब आपके पास लेट्स से के मुल्क के अंदर 30 वजारतें हैं, उसमें से 26 तो कम्प्लीटली आपके पास हैं, 26 डिलीवर नहीं कर पाती, तो 4 के ऊपर इतना शोर क्यों होता है?
ये मैं अर्ज करूँ आप اپنا آصف صاحب بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں آپ بھی چل رہی ہے اور آپ کے نالج میں بھی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم ہے مسئلہ. اب 18ویں ترمیم نے اور یہ بظاہر تو ایک ترمیم کا لفظ آتا ہے تو لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ کوئی ایک ترمیم ہو گئی.
نہیں, یہ تو پورا کا پورا اپ سائیڈ ڈاؤن. جی ہاں,
او ہو ہو ہو, 104 آرٹیکل آئین کے ٹیسٹ ٹیسٹ کر دیے گئے ہیں. مطلب اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی ووٹر رہا ہوں اس کا, جنرل صاحب بھی ووٹر رہے ہیں اس کے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ واحد 18ویں ترمیم جس میں 104 ترمیمیں ہوئی ہیں, یہ اس کا ایک دن بھی, ایک دن میں سے ایک لمحہ بھی اس پر پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. مطلب اب جس اتنی بڑی ترمیم کی جس نے 104 آرٹیکل ہلا کر رکھ دیے ہوں اور وہاں پر بحث نہ ہوئی ہو, تو وہ اس ترمیم کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ تو ہوں گے اور ابھی ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں. ابھی اس کرونا جیسی کرائسس میں ہوئے ہیں کہ ایک صوبہ کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا صوبہ کچھ کہہ رہا ہے, سینٹر کچھ کہہ رہا ہے, کہ چونکہ وہ ظاہر ہے 18ویں ترمیم دی ہے جو ہیلتھ کا سبجیکٹ تھا وہ ہر صوبے میں کہا گیا میں آزادی ہو گئی اور ہو بھی گئی ہے. وہ 18ویں ترمیم میں ہر صوبے کی اپنی اسی طرح تعلیم کا بھی نام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے, یہ کیسے کی جائے. اور پھر جس وقت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انکروچمنٹ ہو سسٹم پہ یا انفلوئنس ہو کسی اور کا, کسی اور ادارے کا, جو کہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کے اثرات تو پڑیں گے اصل صاحب, اور اس کے اثرات کوئی ضروری نہیں کہ وہ اچھے اثرات پڑے, وہ بعض وقت برے اثرات بھی پڑتے ہیں اور وہ بیک فائر کرتے ہیں. مطلب
جی جنرل صاحب, آپ کی رائے اسی بارے میں, ظاہری مداخلت کا الزام آپ نے جگہ, لیکن اگر ڈیلیور کریں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تو ضرورت ہی نہ پڑے.
یہ بڑی سچی بات ہے آپ کی, لیکن بات یہ ہے کہ افواج کا بھی ایک رول ہے نا, ایک تو ڈیفنس کا بھی ہے, ایون فارن پالیسی بھی جو ہوتی ہے نا دنیا, آپ آپ کے
امریکہ کے اندر بھی, میں کہتا ہوں یہ بات,
دیٹ از وائی آپ کی یہ ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ بنی ہوئی ہے. بہت سے ایشوز جو قومی سلامتی کو ریلیٹ کرتے ہیں وہ صرف ڈیفنس یا فوجی ریلیٹ نہیں کرتا, آپ کی بیڈ اکانومی آپ کی قومی سلامتی کو افیکٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں دنیا کے ہر ملک کے اندر, ایون امریکہ کے اندر پینٹاگون کا جو ایک رول ہے وہ اپنے طور کے اوپر ہے, وہ ان کی ریکمنڈیشنز کنسیڈر ہوتی ہیں اور پھر ان کی کانگریس یا پارلیمنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے جو فائنل ہوتا ہے.
بالکل درست,
ان پٹس جو ہیں, ان پٹس امپورٹنٹ ان پٹس, یہ آنی بڑی ضروری ہے. دوسرا 18th امینڈمنٹ کے شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں, یہ بھی اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اگر 102 یا 104 امینڈمنٹ ہیں تو کچھ تو اس میں آلریڈی امینڈمنٹ ہو رہی ہے. ایک میں نے موو کی ہوئی ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا ہم پیچھے ڈیڈ لاک ہو گیا تھا, تو آپ کو اس طرح کرنا چاہیے کہ اگر یہ کچھ نہ ہو سکے تو پھر اس کا کیا حل ہوگا, کم از کم یہ بتایا جائے. تو یہ چھوڑ دیکھ کے ابھی 18ویں ترمیم نہیں رہی, ابھی یہ 73 کا ایک آئین بن گیا ہے, اور وہ انفارچونیٹلی ابھی جو بیرسٹر کمال اسفر سے میں اگلے دن بات کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امپوٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہو گیا. لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلی جو پارلیمنٹری سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے چند بہت اچھے, یعنی 99% اچھے اسٹیپ بھی ہوں گے, لیکن ابھی اگر یو این او نے آپ کو کہا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آپ نے اچیو کرنے ہیں بائی 2030, تو آپ نے صحت کا بھی ریزلٹ دینا ہے, آپ نے ایجوکیشن کا بھی دینا ہے, تو یو کانٹ گو اینڈ ٹیل دیم کہ نہیں بلوچستان کی حکومت کے سندھ کی ہماری بات نہیں مانتی تھی, ان کا تعلیم کا یہ تھا فلانے کا, تو آپ کو کہیں ریویو, یعنی دونوں ہم ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم 18th امینڈمنٹ کو ختم کریں گے, وہ بھی ایک غلط بات ہے, ایمبیگوٹی ہے اس میں, الیکشن کمیشن, ججز کی اپائنٹمنٹ, اس کا اپنے اور بہت سی پرانی چیزوں کو, پریزیڈنٹ کی پاور کو, پرائم منسٹر کو, بہت اچھے اچھے پوائنٹ ہیں. لیکن دوسری طرف یہ کہ آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کے اندر امپروومنٹ جو ہیں اوور اے پیریڈ, 18ویں کے بعد 19 بھی آئی, 20 بھی آئی, ابھی میرے خیال ہے 25 یا 26 کے اوپر ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں طریقے سے اس کو اب ہمیں ایسے فٹ بال نہیں بنانا چاہیے, اس میں کچھ چینج کرنی ہے تو بیٹھ کے سر جوڑ کے, اینڈ آئی ایم شیور اپوزیشن ریڈی ہے کہ آپ بیٹھیں اور بتائیں کہ آپ, لیکن حکومت جو ہے ایک پورٹنٹ پروپوزل دے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل فائنانس کمیشن کا جو مسئلہ ہے وہ اوارڈ ہے جو اس کا کچھ کرنا ہے, وہ اوارڈ جو ہے 18th امینڈمنٹ نے فکس نہیں کیا. 18th امینڈمنٹ نے صرف ایک ریسٹرکشن کر دی کہ جو آپ نے پچھلے سال دیا اس سے کم نہیں ہوگا. اب اس پہ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, میرے خیال ہے یہ بیٹھ کے ان کو کرنی چاہیے کہ ملک کے وسائل, ابھی کرونا آ گیا ہے, کل کوئی اور
لوکسٹ ہے جی, لوکسٹ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے, کرونا سے بھی زیادہ ہو گیا لوکسٹ
کی وجہ سے. وتھ این اوپن مائنڈ, آئی تھنک وتھ این اوپن مائنڈ, فلیکسیبل مائنڈ فار دی بیٹرمنٹ آف دی کنٹری, فار دی بیٹرمنٹ آف دی پوسٹیریٹی, ناٹ فار دس پارٹی اور دیٹ.
ایگزیکٹلی, یہ سر بات ہے, یہ ایکچولی
کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے.
بالکل. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ حکومت نواز شریف صاحب کی ہو, عمران خان کی ہو یا زرداری صاحب کی ہو, یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہیں صوبے, فائنینشلی وائبل بجٹ ان کے پاس ہے, تو پھر کرٹیسزم کا 70-80% صرف وفاق پہ کیوں آتا ہے. بہت سارے اس میں سوالات ہیں. تھینک یو سو مچ جنرل عبدالقیوم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سید ظفر علی شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ.
بہت مہربانی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. پیش خدمت ہے بھارت چین سرحدی تنازع میں روس کے کردار پر ماہرین سے بات چیت. منگل کی شب روس کے وزیر خارجہ کی چین اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے ساتھ آن لائن بات چیت ہوئی. بعد میں روس نے بیان دیا کہ چین اور بھارت لداخ کے سرحدی تنازع کو باہمی طور پر حل کریں گے. واضح رہے کہ چین اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات کے بعد دونوں ملکوں نے طے کیا کہ وہ اپنے سرحدی حدود پر ٹینشن گھٹائیں گے, لیکن امریکی خبر رساں ایجنسی بلومبرگ کے مطابق بھارت اب روس پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ دفاعی میزائلز کی ترسیل کو تیز کرے. علاقے کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نعیمہ باسو ہیں, یہ ڈپلومیسی ایڈیٹر ہیں دی پرنٹ, نئی دہلی میں ہوتی ہیں, اور پروفیسر فیضان حق بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی نیو یارک میں. نعیمہ باسو, یہ بتائیں کہ روس کے وزیر خارجہ سرجے لاوروف نے چین کے وزیر خارجہ اور بھارت کے وزیر خارجہ کے درمیان ایک ورچوئل بات چیت کرائی, اور ہمیں دلچسپی اس بات سے ہے کہ بھارت نے روس کی یہ دعوت قبول کی کہ ان دونوں ملکوں کو بٹھایا جائے آپس میں. آپ کی اطلاعات کیا ہیں ابھی تک اس میٹنگ کے بارے کے حوالے سے, کیا معلوم ہوا ہے؟
جو میٹنگ ہے آج جو ہوئی ہے ورچوئلی, رشیا انڈیا چائنا کی جو ٹرائی لیٹرل ڈائیلاگ ہے, یہ کافی سالوں سے ہوتی آ رہی ہے ان تین دیشوں میں, اور یہ جبھی بھی ہوتی ہے اس میں یہ ایک رول ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اپنی جو بائی لیٹرل جو ایشوز ہے, جیسے سوچ لیجیے ابھی انڈیا اور چائنا میں جو ایشوز چل رہی ہیں, وہ ایشوز ٹرائی لیٹرل فورم میں ڈسکشن, اس کے اوپر بات چیت نہ ہو. لیکن ابھی یہ دیکھا جائے تو رشیا اس میں کافی انٹرسٹ اس میں بڑھا ہوا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں دیشوں میں جیسے بھارت ہو جائے اور چین, ان دونوں میں دوستی برقرار رہے, کیونکہ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے اس ریجن پہ. اور ایک ایشو یہ بھی ہے کہ رشیا چاہتا ہے یہ تینوں دیش مل کے جو ہے یو ایس کے اگینسٹ جو بھی چیزیں بڑھ رہی ہے ان ٹرمز آف جو آپ کا ڈیفینس اور سیکیورٹی میں, جیسے آپ انڈو پیسیفک ہو گیا یا کوارٹر لیٹرل ڈائیلاگ ہو گیا, ان سب چیزوں میں انڈیا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہ لے. سو آج جو باتیں ہوئی ہیں, یہ اس میں موسٹلی باتیں یہی ہوئی ہیں کہ کیسے ان تینوں دیشوں نے یو این میں کیسا اپنے آپ کو پوزیشن کرے. لیکن یہ بھی نوٹس کیا گیا ہے کہ رشیا نے بولا ہے میں ان دونوں دیشوں کے بیچ نہیں آؤں گا, دونوں دیش کافی میچور ہے اینڈ دے کین سالو دیئر اون ایشوز.
پروفیسر فیضان, ظاہر ہے سرجے لاوروف نے کہا ہے کہ چین اور بھارت اپنا سرحدی تنازع خود ہی حل کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے بھی بھارت چین تنازع کے تصفیے کے لیے ایک پیشکش کی تھی. اب امریکہ روس نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس ملاقات کروا کر, اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟
اس وقت چائنا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ پہلے سے نہیں رہے, تو امریکہ کے پاس بہرحال وہ لیوریج اس وقت موجود نہیں ہے, اور اس لیے اس کا نیوٹرل ہونا اس سلسلے میں جو ہے وہ کم از کم نظر نہیں آ رہا. اس موقع کو استعمال کیا گیا ہے کہ جو کمیونیکیشن گیپس ہیں اس وقت انڈیا اور چائنا کی لیڈرشپ کے درمیان اس کو ریکور کیا جا سکے اس کانفلکٹ کے بیک گراؤنڈ میں. اور اس لحاظ سے رشیا کی جو انٹرنیشنل پوزیشن ہے اس میں یقیناً اس کے قد میں اضافہ ہوا ہے.
نعیمہ باسو, آج کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ اس فارن منسٹرز کی میٹنگ کے بعد بھارت نے روس سے کہا ہے کہ وہ میسائل ڈیلیوری سسٹم کو تیز کریں. یہ ایک ایسے وقت میں جب ہم جانتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات اچھے رہے ہیں, صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک پرسنل کیمسٹری رہی ہے, تو روس کے ساتھ قربت حاصل کرنا, اس کا دھیان کیا نظر آتا ہے اس میں؟
سو یہ جو پرچیز کر رہا ہے انڈیا رشیا سے جو S-400 ٹرائمف ایئر ڈیفنس میسائل سسٹم ہے, اس کے اوپر بات چیت کافی سالوں سے, لگ بھگ دس سال سے اوپر اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, اور اس کا کافی پروگرس ہو بھی چکا ہے, کچھ حد تک پیمنٹس بھی جا چکی ہے جو ہم خریدیں گے رشیا سے. سو یہ بات چیت دونوں دیشوں میں, مطلب انڈیا اور یو ایس کے بیچ یہ بات چیت ہو گئی تھی کہ جہاں تک ہو سکے یو ایس اس میں اپنا انٹروینشن نہ کرے, کیونکہ انڈیا نے بول دیا تھا کہ یہ پرچیز وہ کر کے رکھیں گے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ایک کائنڈ آف ڈیل ہوا تھا بٹوین نریندر مودی اینڈ پریسیڈنٹ ٹرمپ, دیٹ ٹھیک ہے اگر ہم آپ کو رشیا سے پرچیز کرنے دیں گے, جو پرچیزز آگے بڑھ چکی ہیں اس کے لیے پھر آپ ایران سے آئل نہ لیں. تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی لاسٹ ایئر, جس کے بیسس پہ انڈیا نے ایران سے آئل لینا کمپلیٹلی بند کر دیا فرام دا منتھ آف مے. اس کا جو دوسرا آلٹرنیٹیو ہے جو یو ایس بناتا ہے پیٹریٹ سسٹم, وہ کافی مہنگا ہے, اور وہ انڈیا نے پبلکلی بولا ہے دیٹ انڈیا ول ناٹ بی ایبل ٹو افورڈ دیٹ.
پروفیسر فیضان, وہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھارت کے کوئی 20 سولجرز اس تنازع میں ہلاک ہوئے لداخ کے مسئلے پہ. چینی ذرائع سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کتنے ان کے سولجرز ہلاک ہوئے, لیکن ٹائمنگ کے حوالے سے بتائیے کہ بھارت کا روس سے اصرار کرنا کہ وہ میسائل ڈیلیوری کو تیز کرے, اس سے کیا اشارہ مل رہا ہے؟
کہ اسے جو ہندوستان ہے, بھارت جو ہے وہ ایک میسج دینا چاہ رہا ہے چائنا کو بھی اور دوسرے ہمسایوں کو بھی جس میں پاکستان بھی شامل ہے, لیکن کیونکہ ابھی کوئی رسپانس نہیں آیا, ڈیسائسو رسپانس نہیں آیا انڈیا کی طرف سے, اگر وہ رسپانس آتا ہے تو پھر شاید جنگ کا خطرہ ہو. البتہ میں دو باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اس وقت چائنا اور انڈیا یہ دونوں ہی ایک پنپتی ہوئی اکانومیز ہیں یا پنپ چکی ہیں, یعنی کیسے کہ بالکل رائپ ہیں. اگر یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرح ایک کانفلکٹ میں چلی جاتی ہیں, جنگ وغیرہ میں شامل ہو جاتی ہیں, تو ارد گرد کے جو بھی لوگ سپلائرز ہیں ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے, اور سب سے زیادہ نقصان انڈیا اور چائنا ہی کا ہوگا. اس لیے انڈیا اور چائنا کو یہ بات بہت سمجھ کے, سوچ سمجھ کے یہ گیم کو کھیلنا ہوگا. اور انڈیا میں خاص طور پہ جو ہاکش اسکول آف تھاٹ ہے, اس کو اپنے رویے میں نرمی لانی پڑے گی, کیونکہ اگر انہوں نے ہر ایک چیز کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا تو ان کے لیے اس کا پرامن حل نکالنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جو ان کی اندرونی جو ان کی ایپیٹائٹ ہے اس کی سیاست کی, وہ ریکوائر کرے گی کہ کوئی بڑا شو ڈاؤن ہو, اور جب یہ شو ڈاؤن کی سلسلے نکلتے ہیں تو پھر وہ رک نہیں پاتے اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں.
نیمہ باسو, بالکل آخر میں آپ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی نظر چین پر بھی ہوگی, چین سے ہمیں زیادہ اشارے نہیں مل رہے ہیں کہ وہاں کیا سوچ پائی جا رہی ہے, لیکن بھارت کے اندر ہم نے سنا ہے کہ بہت زیادہ ایک غم و غصہ ہے. چین سے آپ لوگوں نے کیا اشارے نکالے ہیں اس معاملے پہ؟
تو ابھی دیکھیے جیسے سچویشن بنی ہوئی ہے, ابھی تو فی الحال فوکس یہ ہے کہ یہ ڈس انگیجمنٹ کس طرح سے ہو پائے, وہ ڈپلومیٹکلی اور ملٹری لیول پہ بھی کیسے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے. بٹ جیسے آپ نے بولا کہ ابھی جو نارمل جو عام آدمی ہے اس کے اندر غصہ بہت بڑھ گیا ہے, وہ بھی اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 6 سالوں سے, 2014 سے ایک نیشنلزم کی ویو آئی ہوئی ہے جو देखा जाए तो सीधे तरीके से मतलब सोचती नहीं है, बस जो भी एक मैसेज आ गया गवर्नमेंट से उसी के ऊपर चलते हैं। बट ये जो अभी एक वेव आई हुई है कि हाँ चीन से सारा इन्वेस्टमेंट बंद कर दो, कुछ मत खरीदो, इसका बोलना काफ़ी आसान है लेकिन कोई अल्टरनेटिव है भी नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया ने कभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग ठीक करी नहीं है, इंडिया का एक्सपोर्ट पॉलिसी भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, और फिलहाल वैसे भी पैंडेमिक के पहले भी जीडीपी की हालत कुछ खास अच्छी थी नहीं, तो और सिचुएशन अभी और ख़राब होने वाली है राधा। सो चीन से बस यही मतलब देखा जाए तो विद इन दिस स्टैंड ऑफ भी दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने बातें करी है। ये सब सिचुएशन काफ़ी पहले से बिल्डअप हो रही थी और चीन वैसे ही इंडिया से काफ़ी हद तक नाराज भी था जब लास्ट ईयर हमने देखा जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला था कि हम अक्सर चीन भी लेके रहेंगे। तो ये सब चीज़ें सब मिला के चीन को काफ़ी हद तक अपसेट किया है। फिलहाल चीन से यही है कि वो भी चाहते हैं बातचीत हो और सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जाए, बट वो डीएस्केलेशन कैसी होगी वो तभी पता चलेगा।
हमारे साथ ही द प्रिंट की डिप्लोमेसी एडिटर नईमा बासु जो नई दिल्ली में हैं, जबकि बफेलो स्टेट यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर फैज़ान हक हमारे साथ थे न्यूयॉर्क से। आप लोगों का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
सामिन, आज हम गुफ्तगु करेंगे इस प्रोग्राम में कि अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, और तकरीबन 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तालिबान और अमेरिका के दरमियान माहदे को, लेकिन पीस प्रोसेस में कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं जर्मनी से डॉक्टर हुसैन यासा, मुमताज सियासी तजिया कार हैं और अफगान उमूर के एक माहिर हैं। डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, पीस प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा?
जाफरी साहब, अफगानिस्तान में जिस तरह की तवक्को की जा रही थी कि बहर सूरत ये जो जैसे जैसे कि ये जो अमन का अमल है ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा शायद उसके कुछ अमली असरात भी देखने को मिले, लेकिन वो ऐसे लग नहीं रहा है। और पिछले हफ्ते के दौरान जो रिपोर्टें आ रही है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा दोनों तरफ से भारी जानी नुकसान की इत्तला मिल रही है, और फिर इसके अलावा जो है वो एक स्टेलमेट किसी कैफियत है, कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। वो जो हुकूमत का जो मुश्तरका हुकूमत का कायम डॉक्टर अब्दुल्ला और डॉक्टर गनी के दरमियान था, उसका भी अभी तक तो कोई काफी अर्सा हो गया, कई हफ्ते गुजर गए उनके जो उनका जो मुआहदा था उसके बाद भी अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके इस बात पे कि वो कोई कैबिनेट मारिफी कर सके मुश्तरका। तो इसके अलावा जो है फिर वो जो तालिबान के जो कैदी हैं उनके रिहाई का मसला भी है, वो तालिबान ने तो ऑलरेडी अपना पोजीशन जो है वो क्लियर कर दिया है कि जब तक उनके आखिरी कैदी भी अफगान हुकूमत की जेल में रहेंगे वो बात नहीं करेंगे। तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल है इस वक्त।
क्या तालिबान इस बात के मुंतजर है कि अमेरिकन फोर्सेस वहां से वापस चली जाएं तब कोई बात बनेगी?
शुरू से ही बहुत सारे मुबस्सिरीन इस बात पे ताकीद कर रहे हैं कि तालिबान जो है वो उनका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि वो अमेरिकन फौजें वहां से निकल जाएं। अब वो फिर पीस की तरफ आते हैं, सुल की तरफ आते हैं, या फिर जो है वो कोशिश करेंगे कि ताकत के जरिए काबुल को हासिल करें, देखना पड़ेगा।
अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर अब्दुल्ला हाई पीस काउंसिल के सरबराह हैं जो इन मुज़ाकरात के लिए अहतमाम करेगी और अमन के अमल को आगे बढ़ाएगी, उनका क्या मौकफ है, वो क्या समझते हैं इस बारे में?
देखिए, डॉक्टर अब्दुल्ला जो है वो एक बहुत ही ज्यादा मोहतरम सियासतमदार के तौर पर पहचाने जाते हैं, जल्दी में कोई काम नहीं करते और बहुत ही ज्यादा कूल माइंडेड आदमी है। तो उनको वो जो है उनसे जब भी पूछा जाए तो वो हमेशा उम्मीदवारी का इजहार करते हैं कि हमें उम्मीद है कि ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, और वो जो है प्री मेच्योरली कोई कंक्लूजन नहीं करना चाहते। मेरा तो मेरी ऑब्जर्वेशन यही है, लेकिन बहर सूरत डॉक्टर अब्दुल्ला को भी इस बात की बखूबी आ गई है कि उनको जो है कितने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है खुशन इस अमन के अमल के हवाले से, उनको सारी चीजों का उनकी सारी पेचीदगियों का उन्हें पता है।
और साहबी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के एक मुमताज सियासी तजिया कार हैं, अफगान उमूर पर तसलसल से लिखते हैं जनाब अखिल यूसुफ जई। یہ بتائیے عقیل یوسفزئی صاحب کہ 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے افغان طالبان کا جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، لیکن پیس پروسیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، کیا سبب ہے اس کا؟
بہت شکریہ جابر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ دوحہ ایگریمنٹ کے بعد بہت زیادہ امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ دو بڑے اسٹیپ اٹھائے جائیں گے، جس کا ذکر دوحہ ایگریمنٹ میں موجود بھی ہے. ایک یہ کہ سیز فائر ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ انڈرامانڈ علاقہ آزاد ہوگا جو کہ ایک دوسرے کے لیے لازم و مزدوم اقدامات تھے. مگر ہم نے دیکھا کہ بالکل ہمارے قضیے اور اس اگریمنٹ کے برعکس جتنی ہلاکتیں دونوں جانب سے گزشتہ 4 مہینوں کے دوران ہوئی ہے وہ افغانستان کی 9/11 کے بعد ریکارڈ ہلاکتیں ہیں. مثال کے طور پر گزشتہ ہفتے افغانستان میں تقریباً 12 صوبوں میں طالبان نے اٹیکس کی اور 6 صوبوں میں فورسز نے کارروائیاں کی، جس کے نتیجے میں 350 لوگ مارے گئے. تو وہ جو ایک توقع تھی یا ایک خواہش تھی یا اگریمنٹ کا جو ایک مین تھیم تھا وہ اس سے بالکل الٹ اس کا نتیجہ نکل آیا. آپ نے دیکھا تھی کہ افغان حکومت کے اندر سے اگریمنٹ اور طالبان اور امریکہ کے خلاف یا پوری پروسیس کے خلاف آوازیں نہ صرف کہ اٹھتی رہی بلکہ بعض اس طرح کی خبریں بھی آئی، بعض اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آئی کہ جس میں اس قسم کی اطلاعات بھی ملی کہ افغان حکومت کے سامنے مقتداران اور موجودہ چند جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس پروسیس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور پر بچوں کے اسپتال پر حملہ کیا گیا، انٹرنیشنلی بہت سخت ریئیکشن آیا، اس کے بعد 4 مساجد پر رمضان کے دوران حملے ہوئے، 5-6 علماء کو ٹارگیٹ کیا گیا. تو میرے خیال میں طالبان کا جو سٹانس ہے اس کو اور جو ان کی قوت ہے اس میں اس دوران اضافہ ہوتا رہا اور افغان حکومت اور اس کے اتحادیوں کا جو سٹانس ہے اس میں کمی آتی رہی اور وہ کمزور ہوتا رہا. تو اب بھی وہی والی صورتحال ہے. مجموعی طور پر جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ طالبان اس طرح پہلے اپر ہینڈ پر تھے، اب لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ نے اور باقی جو امریکہ کے اتحادی ہے انہوں نے افغانستان کے بارے میں بالکل واضح پالیسی، غیر اعلانیہ واضح پالیسی اپنائی ہے اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کو دوبارہ طالبان کے حوالے کیا جائے.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فریق اس امن کے عمل کا سنجیدہ ہے اس معاملے میں؟
میرے خیال میں 2 فریق یا 3 فریق کا سنجیدہ ہے. ایک امریکہ سنجیدہ ہے، امریکہ نکل رہا ہے، امریکہ کی فورسز ہیں کووڈ-19 کے باوجود مومنٹ کی ہے، امریکہ کی جانب واپس جانے لگے ہیں، تعداد کم ہو گئی ہے. دوسرا فریق وہ طالبان ہے. پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں مثال کے طور پر صادق خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ ایک اسپیشل انوائی کے طور پر، اور اس کے بعد افغانستان میں کابل میں مدعو خان صاحب کو وہاں پر نیا امبیسڈر اپوائنٹ کرنے کا، اور صادق خان صاحب کا دورہ دوحہ، اور اس کے بعد جو جنرل باجوہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کابل گئی ہوئی تھی. تو میرے خیال میں یہ تینوں تو ایک پیج پر ہیں، مگر افغان حکومت اور افغان پالیٹیشنز کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کے درمیان جو انٹرنل پروسیس چل رہی ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اب
کیا نظر آتا ہے آپ کو مستقبل اس معاہدے کا جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوا ہے؟ کیا یہ پیس پروسیس کو آگے لے کے چل سکے گا؟
بالکل، امکان تو یہ ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے، طالبان چاہتے ہیں اور پاکستان چاہتا ہے، پاکستان کا بہت جو کی رول ہے، اس کے علاوہ چائنا کی بھی خواہش ہے انڈائریکٹلی، وہ بھی اس پروسیس کا حصہ ہے، ایران کی بھی خواہش ہے، اور جو ایک مین کھلاڑی جو پلیئر ہے جو کہ بظاہر میڈیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، رشیا نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں ایک وقت میں بہت جلد شاید کہ یہ لوگ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ یا تو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان غلط فہمیاں ختم کر کے انٹرا افغان ڈائلگ کا آغاز، اور اگر اس طرح نہیں ہوگا تو جب اس طرح میں اب یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے اندر یا جو متعلقہ پاور کاریڈور ہے اس کے اندر اب بھی ایک نیشنل گورنمنٹ یا ایک عبوری حکومت کی تجویز زیر غور ہے. شاید کہ پورے سب کا درمیان میں جو ہے نا ایک قیام عمل میں لایا جائے اور اشرف غنی صاحب یا باقی جو اسٹیک ہولڈر ہیں جو کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جگہ عبوری حکومت
بہت شکریہ عقیل یوسف رئیس صاحب۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے۔